پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے آج بدھ سے بحرین کا دو روزہ سرکاری دورہ شروع کر دیا ہے، جس میں دو طرفہ دلچسپی کے امور زیر بحث آنے اور کئی معاہدوں پر دستخطوں کی توقع ہے۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
پاکستان کی وزیراعظم نواز شریف بدھ کو دو روزہ سرکاری دورے پر بحرین پہنچے، جہاں وہ دو طرفہ تعاون، خاص طور پر اقتصادی روابط کے فروغ پر میزبان ملک کی قیادت سے بات چیت کریں گے۔ بحرین روانگی سے قبل وزیراعظم نواز شریف نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات کا ایک تاریخی پس منظر ہے، جس کی بنیاد مشترکہ مذہبی روایات، ثقافت، باہمی اعتماد اور کئی معاملات پر مشترکہ موقف ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان بحرین کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات، خاص طور پر اقتصادی تعلقات کو مزید بہتر کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق نواز شریف یہ دورہ بحرین کے بادشاہ حماد بن عیسیٰ بن خلیفہ کی دعوت پر کر رہے ہیں اور ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی ان کے ہمراہ ہے۔ اس دورے کے دوران دو طرفہ اقتصادی ترقی، سرمایہ کاری، افرادی قوت اور توانائی کے فروغ کے کئی معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی متوقع ہیں۔ پاکستان اور بحرین کی موجودہ دو طرفہ تجارت کا حجم 20 کروڑ ڈالر ہے اور پاکستان اس کو مزید وسعت دینا چاہتا ہے۔ واضح رہے کہ بحرین کے بادشاہ حماد بن عیسیٰ بن خلیفہ نے گزشتہ سال پاکستان کا دورہ کیا تھا، جو بحرین کے کسی بھی بادشاہ کا گزشتہ 40 سال میں پاکستان کا پہلا دورہ تھا۔ اس دورے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری کے فروغ و تحفظ، داخلہ وزارتوں کے درمیان تعاون، غذائی تحفظ، توانائی اور ہوا بازی کے شعبوں میں وزارتی کمیشن قائم کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اصول روزگار کے سلسلے میں 1 لاکھ سے زائد پاکستانی بحرین میں مقیم ہیں۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ قلعدم تنظیم کے دو مزید دہشت گردوں کو پنجاب کی ایک جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ لاہور سے اس کی تفصیل بتائیں گے افضل رحمان۔
پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن نے خبر دی ہے کہ بدھ کی صبح ملتان کی نیو سینٹرل جیل میں جن دو افراد کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، ان میں احمد علی نام کا شخص ضلع جھنگ سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے 1998 میں 3 افراد کو قتل کر دیا تھا، جبکہ دوسرے شخص کا نام غلام شبیر تھا اور ضلع خانیوال کا رہنے والا تھا۔ اس نے پولیس کے ایک ڈی ایس پی انور خان اور اس کے ڈرائیور کو سن 2000 میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ ان دونوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے مقدمات میں فرقہ وارانہ تشدد کے الزامات بھی ثابت ہوئے تھے۔ پھانسی پانے والے ان دونوں افراد کی رحم کی اپیلیں مسترد ہو چکی تھیں اور ایک روز پہلے ان کے عزیز و اقارب سے ان کی آخری ملاقاتیں بھی کروا دی گئی تھیں۔ سینٹرل جیل ملتان اور اس کے گرد و نواح میں سیکیورٹی انتہائی سخت دیکھنے میں آئی اور جیل کے باہر فوجی بھی تعینات رہے۔ سانحہ پشاور کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے پھانسی دیے جانے پر حکومتی پابندی اٹھا لی تھی اور یوں 20 دسمبر کو فیصل آباد جیل میں 2 مجرموں کو پھانسی دے دی گئی۔ 2 دن بعد اسی جگہ 4 مزید مجرموں کو تختہ دار پر لٹکایا گیا اور پھر 31 دسمبر کو پشاور سینٹرل جیل میں 1 مجرم کو پھانسی دی گئی۔ اس طرح بدھ کو ملتان میں دی جانے والی 2 پھانسیوں کے بعد اب تک دہشت گردی کے جرم میں سزا پانے والے 9 افراد کو پھانسیاں دی جا چکی ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر پھانسیاں دیے جانے کے حوالے سے رد عمل منفی آ رہا ہے، تاہم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مغربی ممالک کو اس امر کا بھی احساس ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ معروف تجزیہ کار ڈاکٹر حسن عسکری رضوی کی رائے،
اس سٹیج پہ جو ہمیں رد عمل نظر آئے گا اور جو کہ نظر بھی آیا ہے کہ اس پہ وہ تنقید تو کریں گے لیکن پاکستان سے تعلقات کو اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جو ایڈ ریلیشن شپ ہے، اکنامک کوآپریشن ہے، وہ جاری رہے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس فیصلے کا جو پاکستان نے کیا ہے پھانسیوں کو سٹارٹ کرنے کا، اس کا بیک ڈراپ ہے وہ ہے ٹیررزم کے بڑھتی ہوئی صورتحال، اور ٹیررزم ایک ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ مغربی قوتیں جو ہیں وہ مصلحت کی بنیاد پر خاموش رہیں گی اور کچھ زیادہ اعتراض نہیں کریں گی۔
پاکستان میں اس وقت مختلف جیلوں میں 7000 سے زیادہ ایسے قیدی ہیں جن کو عدالتوں نے موت کی سزا سنا رکھی ہے، اور جب سے پھانسی دیے جانے پر پابندی اٹھائی گئی ہے ان جیلوں میں سیکیورٹی اور زیادہ سخت کر دی گئی ہے۔ سیکیورٹی ہی کے حوالے سے اب پاکستان ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے اعلان کیا ہے کہ پاک بھارت دوستی بس سروس واگا بارڈر سے ہی چلا کرے گی۔ اس ادارے نے اپنا ایک ذیلی دفتر واگا سرحد پر قائم کر دیا ہے اور نئی دہلی اور امرتسر جانے والے مسافر خود سے واگا سرحد پہنچ کر بس استعمال کر سکیں گے، جبکہ بھارت سے دوستی بس پر پاکستان آنے والے مسافروں کو بھی واگا بارڈر پر ہی اتار دیا جائے گا۔ قبل ازیں نئی دہلی جانے والی بس گلبرگ لاہور سے پولیس کی حفاظت میں واگا بارڈر تک لائی اور لے جائی جاتی تھی، اور اسی طرح امرتسر جانے والی بس کو بھی ننکانہ صاحب سے پولیس کی حفاظت ہی میں واگا سرحد تک لایا اور لے جایا جاتا تھا۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بن کی مون نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی 1 اپریل کو بین الاقوامی فوجداری عدالت میں شامل ہو جائیں گے۔ منگل کی تاریخ میں جاری ہونے والے نوٹس میں، جو اقوام متحدہ کے ٹریٹی ڈیٹا بیس ویب سائٹ پر جاری کیا گیا، ان دوسرے بہت سے معاہدوں میں سے ایک ہے جس پر پچھلے ہفتے فلسطینی صدر محمود عباس نے دستخط کیے تھے۔ اس اقدام سے فلسطینیوں کو اجازت ہوگی کہ وہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے الزامات عائد کر سکیں، لیکن فلسطینیوں کو بھی اپنے خلاف الزامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مسٹر عباس نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی جانب سے اپنی یہ قرارداد مسترد ہونے کے بعد آئی سی سی میں شمولیت کے لیے کوششیں شروع کی تھیں۔ اسرائیل کی طرف سے اس اقدام کی مخالفت کی گئی تھی، اور اس نے فلسطینیوں کے لیے ٹیکس محصولات کی مد میں $125 ملین کی منتقلی روک دی ہے۔ امریکہ نے بھی اس اقدام کی مخالفت کی تھی اور امن کے قیام کے لیے مذاکرات پر زور دیا تھا۔ حادثے کا شکار ہونے والی ایئر ایشیا کی پرواز 8501 کے ملبے کی تلاش کا کام کرنے والے مشن کے سربراہ نے بتایا ہے کہ بحیرہ جاوا سے جہاز کا پچھلا حصہ مل گیا ہے۔ انڈونیشیا کی سرچ اینڈ ریسکیو ایجنسی کے سربراہ ہنری بومبونگ سویلسیٹو نے بدھ کو صحافیوں کو بتایا کہ کیونکہ اسی حصے میں بلیک باکس اور فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر ہوتے ہیں جن سے حادثے کی وجوہات جاننے میں مدد مل سکتی ہے۔ امدادی کاموں میں مصروف ٹیمیں مسلسل جہاز کے پچھلے حصے کی تلاش میں مصروف تھیں۔ یہ طیارہ 28 دسمبر کو انڈونیشیا سے سنگاپور جاتے ہوئے لاپتہ ہو گیا تھا، اور گزشتہ بدھ کو اس جہاز کے ملبے کے حصوں کی نشاندہی بحیرہ جاوا میں ہوئی تھی۔ جہاز پر عملے سمیت 162 افراد سوار تھے، جن میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ آسٹریلیا سے فرینزک ماہرین کی ایک ٹیم بھی انڈونیشیا پہنچی، جو اب تک ملنے والی 40 لاشوں کی شناخت کے عمل میں حصہ لے رہی ہے۔ رواں ہفتے موسم میں بہتری کے بعد طیارے کے ملبے اور مسافروں کی لاشوں کی تلاش کے کام کو مزید علاقے تک بڑھا دیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق سمندر میں زیر آب تلاش کے لیے تمام آلات استعمال کیے جا رہے ہیں، جبکہ غوطہ خور بھی پانی کی گہرائی میں تلاش کے کام میں مصروف ہیں۔ ترکی کے شہر استنبول میں ایک پولیس اسٹیشن پر ایک خاتون بمبار کے خودکش حملے کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق واقعہ استنبول کے معروف سیاحتی ضلع سلطان احمد کے ایک پولیس اسٹیشن میں منگل کو پیش آیا، جس کی تاحال کسی تنظیم یا گروہ نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مبینہ خاتون بمبار انگریزی میں یہ کہتے ہوئے تھانے میں داخل ہوئی تھی کہ اس کا بیگ کھو گیا ہے، جس کی رپورٹ درج کرانے کے لیے وہ پولیس کے پاس آئی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق تھانے میں داخل ہونے کے بعد خاتون نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا، جبکہ خاتون بمبار بھی موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔ استنبول کے گورنر نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ خاتون بمبار کی تاحال شناخت نہیں ہو سکی ہے اور پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ خودکش حملہ استنبول کے جس علاقے میں کیا گیا وہ ایک مقبول سیاحتی مقام ہے، جہاں سیاحوں کی دلچسپی کے کئی اہم مراکز بشمول نیلی مسجد اور آیا صوفیہ عجائب گھر واقع ہیں۔ شہر کے اہم سیاحتی مقامات کے نزدیک پولیس پر گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ہونے والا یہ دوسرا حملہ ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں تائیوان کے سفیر کے گھر پر سال نو کے متنازع تقریب میں تائیوان کی متنازع پرچم کشائی کا امریکہ نے پہلے سے علم ہونے سے انکار کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے اس تقریب کی مذمت کی تھی اور امریکہ پر زور دیا تھا کہ وہ آئندہ ایسے واقعات کو روکے. اس بارے میں وکٹر بیٹی کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان جین ساکی نے پیر کے روز کہا تھا کہ امریکہ کو پرچم کشائی کی تقریب کا علم نہیں تھا. واشنگٹن میں واقع ٹوین آکس میں تائیوان کا اصولی دفتر اور رہائش ہے. جین ساکی نے کہا,
We did not know about the January 1st flag raising at Twin Oaks in advance. The ceremony